لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس له حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدامغ صولات الأضاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة إمام الرحمة وسبط نبي الهدى أبو عبد الله الحسين على الإسلام السلام یزیدی اسلام اور غدیری اسلام 1442 ہجرہ کے ایام عزا کے اس پہلے عشرے میں العصر اسلامک سینٹر وکٹوریا جو میلبرن شہر میں واقع ہے اس میں ہماری گفتگو غدیر قم ہی کے تسلسل میں ہو رہی تھی اور ایک قول خدا اور ایک حدیث معصوم انہیں ملا کے بات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا پروردگار کے قول کو آیہ قرآنی کہیں گے گرچہ خدا کا قول کبھی آیت قرآن کہلاتا ہے کبھی حدیث قدسی کہلاتا ہے یہ قرآن کی آیت رضیت لکم الاسلام دینا اور یہ آیت شروع الیوم سے آج کے دن ہم نے اسلام کو پسندیدہ قرار دیا الیوم آج کا دن آج کا دن غدیر کا دن اسلام پسندیدہ دین قرار دیا گیا اور آقا حسین کا کربلا جانے سے پہلے شہر مدینہ میں مروان سے یہ خبر ملنے کے بعد کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے یہ کہنا کہ علی الاسلام السلام ایسا اسلام اس کو تو الوداعی سلام تب یہ دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے ایک غدیر قم میں پسندیدہ اسلام بنا غدیری اسلام اور ایک مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے محافظ نے یہ اعلان کیا کہ یزیدی اسلام اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی غلط فہمی کی بنا پہ کوئی غدیری اسلام لینا چاہے اور جلدی میں یزیدی اسلام اٹھا کے لے آئے اب یہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے باتیں ہوں گی مگر میں ایک چیز کی ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اب میری عمر ساتھ میں کچھ بیماریاں نہ جسم میں وہ طاقت ہے نہ حافظہ اتنا طاقتور ہے نہ آئی سائٹ ایسی ہے کہ اب میں بہت زیادہ کتابیں پڑھ سکوں تو یقیناً کوئی نئی بات بیان کرنا مشکل ہے वही पुरानी पुरानी बातें होंगी जो मैं पता नहीं कब से बयान करता चला आ रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस तो हमारी कौम में बहुत होती हैं, और ठीक ये वक्त जो आज है दो मुहर्रम की मजलिस 8:30 पर हो रही है रात को, इसी टाइम पर और भी बहुत मजलिसें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आगाज मजलिस से ही आपको अंदाजा हो जाए कि आपका वक्त जाय होने जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा, सिर्फ एक हल्के से क्लिक से किसी नई विंडो पे चले जाइए, कहीं नई लिंक पे चले जाइए, आपके लिए आसानी होगी। मैं तो बहरहाल मिंबर पे आ गया हूं, जो मैं बयान कर रहा हूं उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। और ये जुमला जो मैं कह रहा हूं, ये किसी तकब्बुर और गुरूर के नतीजे में नहीं है। गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए देखिए एरोगेंस, घमंड, गुरूर ये कई तरीके से होता है। कभी अपनी ताकत पर, कभी अपने माल पर, कभी अपनी शोहरत पर, कभी अपने खानदान पर, कभी अपने इल्म पर, कभी अपने तकवे पर। लेकिन खतरनाक तरीन गुरूर वो है जो हम्बल बन के और डाउन टू अर्थ बन के बयान किया जाए। ये बज़ाहिर आदमी बहुत ही अपने आप को हम्बल कर रहा है, लेकिन वो हम्बल पने के अंदर ही उसका गुरूर उसके हर हर जुमले से टपक रहा। तो ये ना समझिए कि मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूं। और इसी मौके पे मैं ये गुजारिश भी कर दूं, ये गुजारिश जो मैं अब करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अय्याम अज़ा के इतने कीमती दिन हैं और मौलाना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। नहीं, ये इस्लाम का अपनी जगह एक खुद बहुत अहम हुक्म है, और गदीरी और यजीदी इस्लाम का एक फर्क भी है जो आगे के मजालिस में आएगा। और वो ये है कि देखो एक बात याद रखो, वह मकरू व मकर अल्लाह वला तत्तबे खुतुवात शैतान अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुद शैतान। आयतों का एक सिलसिला है जिसमें हमें शैतान से डराया गया है, वार्निंग दी गई है कि शैतान से कभी गाफिल ना बैठना। वह मकरू, वह अजीब अजीब तरीके से मकर करके आगे बढ़ता है। अंग्रेजी का एक कहावत है, गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज, शैतान का भी यही तरीका। तो इस्लाम ने कहा कि हर मोमिन और मोमिना इस मौके पे एक बात का ख्याल करे कि अपनी तरफ से कोशिश करे कि शैतान लोगों को उसकी जात के हवाले से गुमराह ना करे। अल्लाह का रसूल मस्जिद नबवी के पीछे की गली में खड़ा है, और पैगंबर के साथ पैगंबर की वो बीवी हैं जिनकी वजह से पैगंबर इस्लाम पर क्रिश्चियन और एंटीलिस्ट ने बहुत ज्यादा इतराज किए। पैगंबर की तीन शादियों पे बहुत ज्यादा इतराज हुए, हजरत आयशा की शादी क्योंकि उसमें मुसलमानों ने खुद ही अपने रसूल को बदनाम किया, हजरत आयशा को इतना कम उम्र जाहिर कर कि वो तो चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड मैरिज में आ गया, और एक जनाबे सफिया और एक जनाबे मारिया। सफिया ओरिजिनली यहूदी थी, इस्लाम कबूल करके पैगंबर की ज़ौजियत में आई। जनाबे मारिया ओरिजिनली ईसाई थी, इस्लाम कबूल करके पैगंबर की ज़ौजियत में आई। जनाबे सफिया, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया भी है, लेकिन ये आज की मजलिस में बयान नहीं करूंगा। पैगंबर इनके साथ मस्जिद नबवी की पिछली गली में खड़े हैं। मस्जिद नबवी के पीछे जो गली है, पैगंबर की बीवियों के सारे हुजरों के दरवाजे उधर खुलते हैं। तो आमतौर पर मुसलमान उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते कि भाई ये पैगंबर की बीवियां यहां से आती जाती है, उनके घरों के दरवाजे इस तरफ हैं, तो हम किसी और रास्ते से जाएंगे। लेकिन जब कभी कहीं जल्दी जाना हो तो चूंकि शॉर्टकट तो वही बनता है, तो वहीं से वो लोग जाते हैं। یہ آلموسٹ وہ راستہ ہے جس پر آج مرد حضرات مسجد النبوی کے اندر روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں. باب السلام سے آپ انٹر ہوتے ہیں, آگے بڑھتے بڑھتے زرعی کی زیارت کرتے ہوئے باب بقی سے باہر نکل جاتے ہیں, تقریباً یہ وہ جگہ ہے. تو پیغمبر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی اور نہیں ہے اس گلی میں, ایک صحابی کسی ضروری کام سے وہیں سے گزرے, جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا اور ایک عورت کو دیکھا نگاہیں نیچی کر کے تیزی سے آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا, ذرا ٹھہر جاؤ, اور کہا کہ یہ میرے ساتھ میری بیوی کھڑی. وہ صحابی گھبرا گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کو اپنی صفائی میرے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی برا خیال کر سکتا تھا کہ آپ یہ تنہائی کی جگہ پہ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ پیغمبر کا جواب یہ تھا, الفاظ تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن ذرا ایک آدھ جملہ میرا, کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہ ہونا. ان شیطان یجری فبن آدم کا مجرد دم, شیطان آدمی کی باڈی میں اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا, یعنی ہر وقت انسان کے جسم میں بھی رہتا, اس کا کنٹرول بھی آدمی کے پاس نہیں. آپ کو بھی اپنے بلڈ پریشر پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, آپ کم کرنا چاہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, وہ بڑھ گیا تو آپ کم ہے تو آپ بڑھانا چاہتے ہیں, بڑھا ہوا ہے تو کم کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول آپ کا نہیں. کا شیطان اسی طرح سے انسان کے جسم میں گردش کرتا. تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں کسی کے بارے میں, مثلا رسول کے بارے میں کیا برا خیال کروں. ارے ایسے ایسے لوگ اسلامک ہسٹری میں پیغمبر اور امام کے زمانے کے چینج ہوئے, محبت کا انتہائی دعویٰ کرنے والے دشمن بنے. تو خیر وہ ایک الگ بات تھی. تو یہاں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا, اتقوا مواضیع التہم, جہاں کہیں تم پر تہمت الزام ایلیگیشن لگتا ہے اپنے آپ کو وہاں سے بچاؤ, ایک بار صفائی پیش کر دو, پھر اگر ماننے والے سننے والے مان لے تو ٹھیک ہے, نہ مانے پھر تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہ ویسے ہی عام زندگی کا بھی ایک بہت اہم اصول ہے, اور اس پر مجھے آج کل جو ہمارے یہاں غالی اور مقصر کی ایک بحث چھڑ گئی ہے اس کے حوالے سے اگلی مجلسوں میں مزید بات کرنا ہے, تو یہ اصول تو یاد رکھیے گا. اور یہاں پہ پھر ایک ہمارے سامنے اسلام کا ایک اور اہم حکم آ رہا. شیخ مرتضی انصاری, میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا, یہ ہماری تاریخ شیعت کے اتنے عظیم مرجع کہ ایسا لگ رہا ہے پروردگار نے ان کو ایک خاص موقع پر اپنی مصلحت کے تحت شیعہ قوم میں بھیجا. اگر یہ حجتیت قطع اور حجتیت ظن والے اصولوں کو اجتہاد میں شامل نہ کرتے تو آج شاید شیعہ میں طالبان اور داعش کی طرح سے علمی اعتبار سے اتنے ایکسٹریم پر جا چکی ہوتی. خیر یہ بہت عظیم مرجع, حالات بھی ان کے بہت انٹرسٹنگ ہیں, واقعات بھی علماء اکثر پڑھتے رہتے ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا تو جو پہلے ہوتا تھا کہ آدمی اچانک موت نہیں آتی ہے, بیمار ہوتا ہے, پھر بیماری طول کھینچتی ہے, پھر ایک سکرات کی کیفیت ہوتی ہے, موت کے وقت غشی تاری ہوتی ہے, کبھی آنکھیں کھلتی ہیں, کبھی بے ہوش ہو جاتا. اور اس زمانے میں کالرا یا ہیضے کی بیماری بہت پھیلا کرتی تھی, خاص طور پر عراق میں. اچھا ایک ماشاء اللہ ان کی تھی تقریباً 80 کے قریب یا 75. شیخ مرتضی انصاری کا آخری وقت ہے, مرنے والے کے آخری وقت میں حتی الامکان اس کو قبلہ رخ لٹانے کا حکم ہے. تو جو گھر والے سرحانے ہیں بستر کے چاروں طرف ان کو قبلہ رخ لٹا رہے ہیں. اچھا اب یہ یاد رکھیے گا, قبلہ رخ قبلے کا ڈائریکشن لفظ ایک ہے لیکن اس کا ہر جگہ الگ الگ امپلیمنٹیشن ہوتا. نماز میں قبلہ رخ کیا ہے, نماز جنازہ میں میت قبلہ رخ کیا ہے, احتضار کے موقع پہ قبلہ رخ کیا ہے, قبر میں قبلہ رخ کیا ہے. بات میں بہت پھیلا بھی رہا ہوں اور شاید محرم کی پہلی پہلے عشرے کی مجلس میں یہ باتیں مناسب بھی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ گھر والے جو واجب ہیں ان کو قبلہ رخ لٹا رہے ہیں. مرنے سے پہلے ایک بے ہوشی سی تاری ہوتی, آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک موت آئے گی. ابھی آدمی کھڑا ہے ابھی مر گیا, ابھی آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے ابھی اس کی موت کی خبر آ گئی. پہلے ایسا نہیں تھا, اب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اچانک مر جانا اچھا ہے یا اتنا ٹائم مل جائے کہ آدمی وصیت کرے اور توبہ کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے, وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب اتنا وقت مل جاتا ہے تو کم از کم یہ واجب پورا ہو جاتا ہے کہ قبلہ رخ لٹاؤ. گھر والے قبلہ رخ لٹاتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے, پھر بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں, آنکھ کھلی فوراً اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا دیا. گھر والوں کے اوپر واجب تھا, انہوں نے پھر ان کو قبلہ رخ کر دیا, یہ پھر تھوڑی دیر کے لیے انکانشیس سے ہو گئے. چار پانچ دفعہ جب یہ ہوا اور اتنا عظیم مرضی, وہ نہیں کہ جیسا جناب فضائل کے شاگرد کا واقعہ کہ جب وہ اس کو آخری وقت میں کلمہ پڑھوانے گئے تو غصے میں اس نے کہا نکل جا مجھے کلمہ نہیں پڑھنا. وہ تو گناہگار تھا لیکن یہ تو اتنا عظیم مرضی. خود ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لٹاؤ, قبلہ رخ لٹاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں. آخر اب جو ان کی آنکھ کھولی تو ذرا زیادہ ٹائم مل گیا, ورنہ تو یہ ہوش میں آتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش میں آتے ہیں کانشیس پھر انکانشیس. گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ کہا نہیں تم صحیح کام کر رہے, یہ تم پر واجب ہے, تو پھر آپ پرابلم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کہا یہ مجھ پر واجب ہے. کیسے؟ کہا کہ چونکہ تم لوگ میرا آخری وقت دیکھ رہے ہو تو تم پر واجب ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لٹاؤ, اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت یہ کالرا کی وجہ سے پیشاب وغیرہ کی نجاستیں مسلسل خارج ہو رہی ہیں, میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں, ایسی حالت میں میرے لیے قبلہ رخ ہونا حرام ہے. جب انسان واش روم میں جاتا ہے یا ریسٹ روم میں جاتا ہے نجاستوں سے فارغ ہونے کے لیے تو قبلہ رخ ہونا حرام ہے. میرے لیے حرام ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں, تم پر واجب ہے, تم دیکھ رہے ہو کہ میں مرنے کے قریب, تم اپنا واجب فریضہ انجام دو, میں اپنا واجب فریضہ انجام دے رہا ہوں. تو کبھی اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی واقعے میں دو آدمیوں کی ذمہ داریاں بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں. بہت یہ امپورٹنٹ جملہ میں نے کہا جس کی آگے تشریح آئے گی. تو خلاصہ یہ کہ عام مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی مومن کا کوئی ایسا عمل دیکھو یا ایسی بات سنو جو غلط ہو تو حتی الامکان اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو. کسی مومن کے منہ سے تم نے شراب کی بو بھی سونگی, اسمیل آ رہی ہے, اچھا گمان رکھو, شاید اس کے لیے شراب پینا واجب ہو گیا ہو. شراب دوا کے طور پہ تو اجازت نہیں ہے 99% مراجع کے پاس, لیکن اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہو تو جان بچانے کے لیے, یہ دو الگ چیزیں. شاید دوا کے طور پہ واجب ہو گئی ہے اس کے لیے شراب جان بچانے کے, شاید اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ شراب ہے, اس نے اس کو شربت سمجھ کے پی لیا ہو, شاید اس نے شراب پینا ہو خالی منہ میں لے کے کلی کر کے پھینک دی. غرض یہ کہ یہ دیکھنے والوں کی ذمہ داری, اور خود مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائے جس سے اس پر تہمت لگ سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آئی ڈونٹ کیئر, جب میں اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہوں لوگ مجھ پہ تہمت لگاتے ہیں تو لگائیں, اپنے آپ کو بچاؤ, پھر بھی اگر لوگ تہمت لگا دیں تو تمہاری ذمہ داری ختم, لیکن فرسٹ اسٹیج میں تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. دو الگ الگ ذمہ داری, کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تہمت لگے. سامنے والے دیکھنے والے کی ذمہ داری کہ اگر غلط کام کرتے بھی دیکھو تب بھی اس کے بارے میں اچھا گمان لاؤ. بٹ ہر چیز میں اسلام میں ایکزمپشنز ہوتے ہیں, اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں آپ کو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھنا ہے, وہ انشاءاللہ ابھی بات آگے آئے گی. تو اس لیے میں نے ایک وضاحت ابھی میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا اپنی مجلس کے حوالے سے تو ایک ایگزامپل بنا دی, اسے آپ یہ نہ سمجھیے کئی مولانا غرور کے عالم میں کہہ رہے ہیں گھر کے بظاہر بڑے ہمبل بن رہے ہیں کہ میری مجلس نہ سنیے کہیں اور جائیے. بہت بڑا خطرہ. جیسے ابھی بات یہ ہوئی نا کہ مومنین کی ذمہ داریاں کبھی ایک ٹائم میں الگ الگ ہوتی. شیخ مرتضیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹائیں, گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قبلہ رخ کریں. تو اسی انداز سے جو الگ الگ ذمہ داریاں علماء کے لیے, کچھ ایکسٹرا احتیاط اسلام نے بتائی. اگر انڈیا کا کوئی مومن میری یہ انڈیا بھی نہیں, شمالی ہند کا کوئی مومن اگر میلبرن میں ہے اور میری یہ تقریر کسی وجہ سے وہ سن رہا, تو آپ کو معلوم ہوگا آگرہ میں شہید ثالث قاضی نور اللہ ہے, شوستری کا روضہ. جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا, اور وہ پورا ایک, وہ تو پھر خود اپنی جگہ ایک فل فلیج واقعہ ہے, تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک فتویٰ ہے کہ جب جان خطرے میں ہو تو تقیہ کرو, آپ بھی تقیہ کر لیں. کہا یہی کیس اگر تمہارا ہوتا یا کسی عام شیعہ کا ہوتا میں کہتا تقیہ واجب ہے, لیکن اپنے لیے میرا فتویٰ ہے کہ تقیہ حرام ہے, کیونکہ اس وقت میری پرسنالٹی ایسی کہ میں تقیہ کر لوں تو گویا پوری شیعت ختم ہو جائے. سب کے لیے تقیہ واجب ہوگا. کربلا میں حسین کے لیے علل اعلان باطل کو بیان کر کے اپنی جان دینا واجب ہے. خیر, تو ذمہ داریاں الگ. جس وقت میں نے دینی تعلیم شروع کی تھی تو ہمارے یہاں دینی تعلیم کا ایک طریقہ ہے, جب آپ حوزے میں انٹر ہوتے ہیں تو اساتذہ حتی الامکان شروع میں پڑھاتے کم ہیں, تربیت زیادہ دیتے ہیں. شروع میں ہی بار 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 بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو اس فیلڈ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں, اگر تم اپنے آپ کو دو چیزوں سے نہ بچا سکے, ایک دولت کی خواہش, یا عام آدمی کے لیے اتنی بری نہ ہو لیکن کوئی عالم دین, پیسہ دولت, ڈالر پون درہم دینار یہی چاہیے. زہر ہے زہر. اور دوسری چیز جو اس سے بھی خطرناک ہے اور وہ ہے شہرت. پاپولر ہو جاؤں, پاپولر ہو جاؤں, پاپولر ہو جاؤں. کتنا روایتوں میں عالم کو اس خطرے سے آگاہ کیا گیا. تو میں تو آج بھی عالم نہیں ہوں, اس وقت تو بالکل ابھی سٹارٹنگ تھا میرا حوزہ علمیہ میں. اور یہ ہمارے حوزے کا ایک عام طریقہ ہے. اب کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں, پورا ماحولی اوورال دنیا کا بدلا ہے. تو کہا یہ دو چیز. اور اتنا زیادہ مجھے آج بھی ڈر لگتا کہ شاید کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے شہرت مل رہی ہو, اس سے میں وہاں جانا پسند کروں گا جہاں گولیاں چل رہی ہوں اور جان کا خطرہ. اور یہ خالی میرے لیے نہیں, ہمارے حوزے کام طریقہ شہرت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا, اب آج کل مسئلہ یہ کہ شیطان عجیب طریقوں سے آتا ہے. خواہش نہ بھی ہو تو وہ ایسی چیزوں میں پھنسا دیتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ میرا کوئی فیس بک سے تعلق نہیں, واٹس اپ سے تعلق نہیں, یوٹیوب پر میرا کوئی چینل نہیں. میرے شاگرد شاگردوں کے شاگرد, بھئی یہی ڈر لگتا ہے کہ یوٹیوب ایک ایسی مصیبت کہ آدمی کو خود بخود پیسے کی بھی لالچ آ جاتی ہے اور شہرت کی بھی. اچھا, ایک عالم کے لیے کبھی یہ ضروری بھی ہوتا؟ دین کا پیغام لوگوں تک کسی ذریعے سے پہنچاؤ گے, لیکن جو عالم اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں, جن کی تقوی کی طاقت اتنی زیادہ, جن کی روحانیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اتنے خطرناک میدان میں قدم رکھ کر بھی اپنے آپ کو بچائیں, تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں بہرحال اپنے آپ کو روحانی طور پہ اتنا طاقتور نہیں مانتا کہ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ پھر یہ آدمی جاتا اس نیت سے ہے کہ اس کے ذریعے سے میں دین کی تبلیغ کروں گا, لیکن آ جاتی ہے لالچ, 10,000 फॉलोअर हो गए, 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, 40,000 हो गए, 1,00,000 हो गए, 1,000,000 पे जाना है, सिल्वर बटन लेना है, गोल्डन बटन लेना, तो अब उसके लिए खुद ब खुद उसको दीन का रास्ता छोड़ना पड़ता। अगर हेडिंग लगी हो कि नमाज पढ़ने से आपको बिच्छू काटेगा तो कौन आकर आपका क्लिप देखेगा? हेडिंग अगर लगी हो बड़े से बड़ा गुनाह कर लो तुम अली वाले हो तो जन्नत में जाओगे, 50 आदमी आ जाएंगे। यानी मैं बता रहा हूं, एक उम्र के एतबार से उन लोगों को भी मैं नसीहत कर सकता हूं जो इल्म में मुझसे ज्यादा है, उम्र में कम है, कि इस तरीके से शैतान बहकाता है हमारे यहां। शैतान के इस तमाम टेम्पटेशन के बावजूद वो अपने रास्ते पर हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं बहुत कमजोर इसलिए जाती एतबार से जब मैं उस किस्म की बात कहता हूं कि भाई मजलिसें आपको बहुत मिल जाएंगी, आप दूसरी मजलिसें सुन लीजिए, तो ये कोई ना नाराजगी है, ना कोई टोंटिंग है, ना कोई गुरूर है इनकिसार के रास्ते से, ये डर और खौफ है जो शुरू से लेके आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर आदमी मेरी तरह कमजोर नहीं होता, बहुत से उलमा को मैं जानता हूं जिनका तकवा और इल्म इतना स्ट्रांग है। और इसी मौके पे जो एक बात मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये अल असर इस्लामिक सेंटर का एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी स्पीच आ रही है, मैं अपनी स्पीच तो पसंद ही नहीं करता। अगर कभी आपको मौका मिले अल असर की इंतजामिया से बात करें या उनकी आईटी टीम से, मीडिया टीम से, मैं कहता हूं मेरी कोई मजलिस यहां आनी ही नहीं चाहिए, ये तो कोरोना की वजह से मजबूरी हो गई। इसमें भी मैं हत्तल इम्कान अभी आर्गुमेंट कर रहा हूं अल असर की इंतजामिया से कि लाइव मजलिस खत्म हो, इसको फौरन डिलीट कर दें। ऐसा भी ना हो कि ठीक है भाई अब इस वक्त लोग नहीं आ सकते हॉल में तो मौलाना अब तो मजबूरी है, तो ठीक है यही समझ के मजलिस ये यूट्यूब और फेसबुक पे जाए कि जैसे लोग आए हुए, लोग आए हुए तो क्या होता है, जैसे मजलिस खत्म हुई लोग उठ के चले गए, खत्म मजलिस। ये मेरी बात उनसे हो रही, लेकिन मेरी अपनी बात को छोड़ दी। और जैसे ही हालात बेहतर होंगे आप देखेंगे अल असर का यूट्यूब चैनल होगा, मैं उसमें नजर नहीं आऊंगा। जाती एतबार से इतना डर और खौफ है, और अब तो उम्र भी ऐसी कि किसी वक्त भी कब्र में जाना है और जाके जवाब देना है कि ये तकरीरें तुमने शोहरत के लिए की थी कि दीन की खिदमत के लिए की थी। ये यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइब बढ़ाए थे कि डॉलर इसमें मिला करते हैं, इसलिए की थी कि वाकई तुम्हें दीन की कोई खिदमत करना थी। बहुत डर लगता। तो ये तो एक जिमनी बात बहुत ज्यादा तफसील के साथ आ गई। इतना भी जो मैं आपको इस पे नजर आ रहा हूं वो सिर्फ कोरोना की वजह से, और कोरोना के हवाले से आज मुझे तकरीबन पूरी तकरीर इसी पे करना, मगर किसी और एंगल से। पहली बात ये याद रखिए कि मैंने चांद रात की मजलिस में ये कहा था कि इमाम बाड़े और अजा खानों के अहमियत अपनी जगह है, इसको कभी कमजोर न होने दें। ये इस वक्त जो हालात के तहत अपने अपने घरों में हम लोग बैठे हुए मजालिस कर रहे हैं, इसको एक मजबूरी ही का अमल समझिए। देखिए मुझे खतरा स्पीच सुनने वालों से कि वो अगर आदि हो गए घर के उस आरामदेह माहौल में। हां एक ऐसा ग्रोह है जिसके बारे में तो मुझे यकीन एक कामिल है कि वो तो कभी भी अजा खाने और इमामबाड़े और आशूर खाने वीरान नहीं करेंगे, और वो हैं हमारे मातमी हजरत। मातम का जो हक है वो तो अदा ही उस वक्त होता है जब इज्तिमाई तौर पे मातम किया जा रहा हो। लेकिन ये मैं जरा सा आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं जबकि आज वक्त मेरे पास कम है। वीकेंड की मजलिस है लेकिन फिर भी चूंकि मजलिसें कुछ इस तरह से टाइम सेटिंग हुई है कि एक मजलिस अगर लंबी हो जाए तो अगली मजलिस में आपको या तो एक टुकड़ा छोड़ना पड़ेगा या मेरी मजलिस में आपको बीच से उस वक्त जाना पड़ेगा जब आप नहीं जाना चाहते। जो नहीं सुनना चाहते वो तो ऑलरेडी जा चुके होंगे। खैर तो खुलासा ये है कि अजा खाने सेंटर्स, इनकी अहमियत भी अपनी जगह है और इनको ताकतवर भी बनाना, اور ماتمی حضرات سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس وقت بھی تڑپ رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ پابندیاں ختم ہوگی وہ دوڑ کے آئیں گے اور رونق بنیں گے، بات ہو رہی ہے جو تقریر سن رہے ہیں. لیکن گھر کی مجلسیں اور گھر کی بھی اپنی ایک اہمیت، جو پرسوں میں نے کہا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ گھر کے میں آج کل جو لوگ عزاخانے بنا رہے ہیں تو بیکار چیزیں، میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہمیشہ سے رائج رہا ہے. اب ہمارے یہاں سے میری مراد تھی لکھنؤ کا ماحول میں نے دیکھا، امروہے کا ماحول میں نے دیکھا، حیدرآباد دکن کا ماحول دیکھا، کسی حد تک آگرے والوں کا ماحول دیکھا. وہاں تو شاندار امام باڑے ہونے کے باوجود، وہاں کی امام باڑے کی پوری رونق ہونے کے باوجود، گھر کی اپنی ایک اہمیت ہے، گھر کی مجلس کی، دونوں بیلنس طریقے سے چل رہے تھے. اسلام نام ہی بیلنس کا ہے، جو مزید وضاحت بعد میں آئے گی، یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے، غدیری اسلام اسی کا نام ہے. لیکن اس حوالے سے جو ایک بہت اچھی بات ہوئی، جو قرآن نے کہا کہ ایسا انتک رہو شین و ہوا خیر الکم، کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، تکلیف ہوتی ہے تمہیں کیا ہو گیا جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر. یہ گھروں کے اندر جو لوگوں نے خالی مجلس سننے کا سلسلہ نہیں رکھا ہے، گھروں کو سجایا بھی ہے امام بارگاہ کے طور پر. تو اب جہاں جیسے میں نے کہا نا، جن شہروں میں پہلے سے رواج تھا یا جس کلچر میں پہلے سے رواج تھا تو ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں تھا اور اب آ گئے، اسے بچوں تک کربلا کا اور دین کا پیغام پہنچانا بہت آسان ہو گیا. بڑوں کو تو شاید اس سے اتنا بینیفٹ نہ ملے، وہ جو مجلس کا بینیفٹ ہے وہ تو ملے گا. ہمارے یہاں ہر سینٹر میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس وقت ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچے کس ایکٹیویٹی میں لگایا جائے، وہ مجلس تو ابھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، مجلس میں وہ اتنا انٹرسٹ لے بھی نہیں سکتے ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس. تو کہیں ورکشاپ ہوتے ہیں، کہیں مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، کہیں چھوٹے بچوں کو کمروں میں بٹھا کے کربلا سے ریلیٹڈ وہ کلرنگ بک وغیرہ میں مشغول کیا جاتا. لیکن اب جو عزاخانے گھروں میں بن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، نہ کوئی کسی کے گھر وزٹ کر سکتا، نہ میرا کسی سے اس ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ ہے، میں فون والا آدمی ہی نہیں، نہ فیس بک نہ واٹس اپ. لیکن ایک اندازہ کہ ہر گھر کے اندر جو یہ ایک نئی ایکٹیویٹی آ گئی، جن کلچرز میں چلا آ رہا ہے وہاں تو ہر سال تھا، نئی آ گئی، بچے بڑے انوالو ہوئے ہوں گے، علم کو سجانا، کوئی تازیہ جیسی چیز بنانا، ذوالجناح کی مثلا تصویر دیوار پہ لگانا جہاں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ یہ ساری چیزیں خالی امام باڑے میں دیکھتے تھے، ایک ایکٹیویٹی ہوگی ان کی. آج کل کی تو تعلیم میں اسائنمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ، اس سے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو رہا. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر غدیری اسلام کے موضوع کو آگے بڑھاؤں. چھوٹی سی بات، اردو کا ایک شعر ہے، شعر تو مجھے یاد بھی نہیں ہوتے، اور یاد ہو جائیں تو میں ممبر پہ پڑھتا بھی نہیں، لیکن اس کا ایک مصرع، میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا کہ بڑی مشکل سے ہم نے ان کی بات مانی ہے، پتہ چلا وہی واپس ہماری بات پہ آ گئے. روایت میں ایک واقعہ بھی، ساتویں امام کی ایک حدیث ہے، شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا. بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے، اور پہلے زمانے میں تو ذرا ایج بھی زیادہ تھی، 100 سال 150 سال 200 سال ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک اوپر کے فلور میں ایک نیچے کے فلور میں. ایک تھا اس میں دین کا ماننے والا اور ایک تھا ایتھسٹ. اب سارا دن تو یہ اپنی ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، رات کے وقت کھانا ایک ساتھ ایک میز پہ کھاتے ہیں، اور کھانے میں یہی آرگومنٹ چلتا رہتا ہے کہ جو دیندار ہے وہ توحید پر اور اس زمانے میں جو نبی ہو ان کی رسالت پہ آرگومنٹ اور دلیلیں لاتا، اور ایتھس کاؤنٹر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دیئر از نو گاڈ. اور یہ چلا دونوں کے درمیان یہ آرگومنٹ 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال. آج بھی یہ آرگومنٹ ہوا، پھر دونوں اپنے اپنے پورشن میں چلے گئے. بڑا بھائی اوپر رہتا ہے، بڑا بھائی نیچے رہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، چھوٹا بھائی اوپر رہتا ہے جو ایتھسٹ ہے. लेकिन अब इतने साल से एक दूसरे के आर्गुमेंट सुने ना, पत्थर पर भी अगर पानी का कतरा गिरता रहे 100 साल तक तो उसमें सुराख हो जाता। पत्थर जैसी सख्त चीज, पानी जैसी नरम चीज। वो पत्थर, वो पानी की एक बूंद, ड्रॉप 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 पानी पत्थर में गड़ा गड़ा बना देता, सुराख कर देता। बड़े भाई मुसलसल आर्गुमेंट सुन रहा है, नो गॉड नो गॉड नो गॉड नो रिलीजन, असर होता रहा बहुत आहिस्ता आहिस्ता, उसको भी रियलाइज नहीं हुआ। बीमारियों का यही होता है ना, कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आदमी की गलतियां जवानी की होती हैं जो एकदम बुढ़ापे में पीक पे पहुंच जाती। आज वो बड़ा भाई जब खाना खा के आर्गुमेंट करके बिस्तर पे लेटा, सोचा 100 साल मैंने बिलावजा अपने भाई को भी परेशान किया और खुद भी बेवकूफ बना। भाई ये बेवकूफ तो बनना है ना कि 100 साल औरत ने हिजाब किया, पता चला हिजाब कुछ है ही नहीं। 100 साल नमाजें पढ़ी, पता चला नमाज की तो कोई जरूरत ही नहीं। 100 साल अपने आप को हराम से बचाया, ना शराब पी ना हिंदू के हाथ का खाया, पता चला कोई जरूरत ही नहीं है, इंजॉय करो लाइफ को। बेवकूफ बना ना 100 साल, खुद भी और भाई को भी परेशान। चलो चल के उससे अपोलॉजी करो, ये कह के वो कमरे से निकला और स्टेयर्स पे चढ़ने लगा। उधर छोटा भाई भी 100 साल से आर्गुमेंट सुन रहा है अपने बड़े भाई के, आहिस्ता 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 उस पर भी असर हुआ। कहा भाई की बात तो सही थी, वाकई जो आर्गुमेंट उसने दिया, अल्लाह भी है और नबी भी है, मैं तो बिला वजह बहस कर रहा था। चलो चल के उनसे माफी मांगो और इस्लाम कबूल करो। ये कह के वो कमरे से निकला और वो स्टेयर से नीचे उतरने लगा। बिल्कुल दरमियान स्टेयर में दोनों भाइयों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई। पहली मरतबा रात के वक्त ये लोग स्टेयर पे मिले, एक दूसरे को हैरान होकर देखा, तुम क्यों, तुम कहां जा रहे, तुम कहां जा रहे, इससे पहले के जवाब दे। उमर कुल मौत को ऑर्डर हुआ कि इन दोनों की मौत का वक्त आ गया, रूह कब्ज करो। दोनों की रूह कब्ज कर ली, दोनों वहीं गिर पड़े। अब जो फरिश्ते इसके बाद मलकुल मौत रूह कब्ज करके दूसरी टीम है फरिश्तों की, उनको दे देता और उसका काम यह है कि मरने वाला अगर जन्नती है तो रूह को वादियो सलाम में ले जाए, मरने वाला गुनाहगार है तो रूह को वादियो बरहूत में ले जाए। इन अल्फाज को समझाने का वक्त भी नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं। जन्नती है तो जन्नत में ले जाए, गुनाहगार है तो जहन्नम में ले जाए, इन शॉर्ट। अब यहां पे हो गया फरिश्तों के दरमियान आपस में इख्तलाफ। ये बड़ा भाई 200 साल तक काफिर रहा, 2 मिनट का मुसलमान हुआ है। 200 साल इसका पास देखें तो जहन्नमी है, 2 मिनट देखें तो जन्नती। छोटा भाई 180 साल तक मुसलमान रहा, 2 मिनट में काफिर हो गए। अब क्या फैसला करें, जिंदगी का मेजर पोर्शन देखें कि आखिरी मिनट, तब खुदा ने वो उसूल दिया जो उसके बाद से फरिश्तों ने याद कर लिया, अब तक चल रहा। जन्नत और जहन्नम का डिसीजन होता है आखिरी मोमेंट में, वो क्या था। बड़ा भाई जन्नत में जाएगा चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए उसने अल्लाह को माना, छोटा भाई जहन्नम में जाएगा चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए उसने अल्लाह का और रिलीजन का इनकार किया। आज हमारे बच्चे बच्चे कोई चीज मालूम है, उस वक्त फरिश्तों तक को शायद नहीं मालूम थी। अब मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गए। ये लास्ट 20 ईयर्स हमारी कौम के बड़े सख्त थे, कोरोना से पहले के। कोरोना फिजिकली प्रॉब्लम है, इससे पहले के रिलीजन के कोरोना हमारे माशरे में आ गए थे, अजीब अजीब स्पीकर आ गए थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट स्पेशली जो हमारे इंग्लिश ऑरेटर आ गए थे, क्योंकि उसमें इल्म रख के बाकायदा पूरी तालीम हासिल करके मिंबर पर आने वाले कम थे और मिंबर को जरूरत थी, जब से एक मास माइग्रेशन वेस्ट में हुआ था, कनाडा हो के अमेरिका हो के इंग्लैंड हो के बाकी यूरोप हो, तब वहां पे डिमांड थी बच्चों को उनकी जबान में बताने की, सप्लाई नहीं थी। जब डिमांड हो और सप्लाई ना हो तो फिर जैसा भी माल मार्केट में हो लोग उसको ले लेते हैं। चुनाचे बहुत सारे लोग, अब आखिरी जमाने की एक निशानी है, मिंबर पे नौजवान उचका करेंगे, मिंबर नौजवानों के हाथ में चला जाएगा। नौजवान अगर फुल क्वालिफाइड हो तो कोई हरज भी नहीं, لیکن آخری زمانے کا جس انداز سے معصوم نے نشانی بتائی ہے تو وہ تو بالکل جو ہمارے 20-25 سال تھے لاسٹ. اور جو بھی نئی کوئی تھیوری پیش کرنا چاہتا پہلا اٹیک اس کا آزاداری پہ ہوتا ہے. چنانچہ 20-25 سال, دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنی سنائی نہیں, آنکھوں دیکھی بات ہے. اور آنکھوں دیکھی بھی یہ نہیں کہ ایک دفعہ جا کے دیکھ لیا, 45 سال سے میں ویسٹ میں جا رہا ہوں, 2 جنریشن میرے سامنے ویسٹ میں ختم ہو گئی. تو مجھے ختم ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. تو اب تو یہی انتظار ہے کہ کب اللہ مجھے وہاں لے جاتا جہاں میرے اساتذہ, میرے دوست اور میرے شاگرد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت سرسری سا دیکھا ہو یا کہیں نیوز پیپر میں پڑھ لیا ہو یا واٹس ایپ میں کوئی میسج آ گیا اور میں اس کو مجلس بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود دیکھا آزاداری پہ اتنے اٹیک ہوتے رہے, اتنے اٹیک ہوتے رہے لاسٹ 20-25 ایئرز میں, اور زیادہ تر انگلش ممبرز. اور پھر اس کے اندر باقی ساری باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں, لیکن خاص طور پہ یہ بات کہ آخر یہ عالم کی کیا ضرورت ہے, یہ تابوت کی کیا ضرورت ہے, تبرکات کی کیا ضرورت ہے, اور شبی کی کیا اہمیت ہے, یہ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کیا لکڑی کا ٹکڑا ہے تو اس کے آگے جھکے جا رہے ہو, یہ کیا کپڑے کا ٹکڑا ہے تو پٹکا سمجھ کے اس کے آگے, اور یہ کیا تم نے پنجا بنا لیا, یہ تو مجسمہ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ تو ہندو کلچر. اب اس قسم کی باتیں اتنے سال سے سنی, اور چونکہ ہم لوگ تو انگلش بول نہیں سکتے, اسپیچ تو چھوڑ, بچوں پہ اثر بھی ہو رہا. اچھا اب یہ سارا کا سارا سلسلہ آیا کہاں سے؟ وہابیت. ہو سکتا ہے کہ ان اسپیکرز کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ ہم وہابیت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, انٹینشنلی نہیں, پرپزلی نہیں. ان میں بہت سے خلوص سے بھی ممبر پہ آئے تھے, بہت سے شہرت کے لیے بھی آئے تھے. خلاصہ جو آج یہ یوٹیوب پہ لوگ جاتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, آگے آ کے کہتے ہیں مولانا پتا ہے ہمارے 10,000 ہو گئے سبسکرائبر, پتا ہے ہمارے 25,000 ہو گئے. ان کا اسٹائل ہی یہ بتاتا کہ سر پہ امامہ اور جسم پہ ابا و قبا تو ہے, لیکن اس وقت شہرت. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مجھ سے آ کے یہ بات کہتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی. مولانا آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ میں نے کہا میرا تو ایک بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی چینل ہی نہیں, کوئی فیس بک پیج ہی نہیں ہے. خیر تو اب ان میں بہت سے لوگ مخلص تھے, خدمت کرنا چاہتے تھے ود آؤٹ نالج, اور ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس نالج تو ہے نہیں. تو انہوں نے ریلائی کیا جو کتابیں انگلش میں اویلیبل تھی, اور اس میں وہابیت آ گئی. اچھا میں نے کہا کتنی عجیب بات, وہابیت جو اتنے سالوں سے یہ نعرہ لگا رہی ہے, 8 شوال کی مجلس میں نے اسی ممبر پہ پڑھی تھی, وہابیت جو یہ نعرہ لگا رہی کہ روزے کیا چیز ہوتی ہیں, قبریں کیا چیز ہوتی ہیں, جنت البقیع کو ڈیمولش کیا, جنت المالا کو ڈیمولش کیا, اس کے علاوہ اور کتنی زیارتیں ڈیمولش کی, آخر میں روضہ رسول بھی گرانے کا ارادہ تھا, ھذا صنم الاکبر سب سے بڑا بت تو یہ ہے. پھر وہاں سے فوراً نہیں, آہستہ آہستہ کچھ افیکٹس ہمارے اندر آئے. علم نہیں چاہیے, تابوت نہیں چاہیے, گہوارہ نہیں چاہیے, سلجھنا نہیں چاہیے, اور یہ ساری چیزوں کی توہین. لیکن کب یہ ہماری قوم میں چیزیں آئیں؟ جب خود وہابی حضرات اپنا نظریہ چھوڑ بیٹھے. کیسے؟ سب سے زیادہ پاپولر گفٹ جو آج کل لوگ مکے اور مدینے سے لاتے ہیں. اچھا یہ بات بھی میں سنی سنائی تو نہیں کہہ رہا ہوں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھی بات یہ والی بات بھی کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ جو گفٹ لے کے آتے ہیں آج کل, وہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے, وہ مسجد النبوی کا ماڈل. اس میں اور اس زری میں کیا فرق؟ جب یہی زری بنائی جاتی تھی یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, یہ بت پرستی ہے, یہ اگینسٹ اسلام ہے, اسلام بتوں کو توڑنے کے لیے آیا, آپ نے تعزیہ کی شکل میں بت بنا لیا. اور آج وہی خانہ کعبہ, آج وہی روضہ رسول, خانہ کعبہ کے سامنے نکلیے، جتنے شاپنگ سینٹر ہیں ہر دکان میں کچھ ملے کہ نہ ملے یہ آئٹم ضرور ملے گا. روضہ رسول کے سامنے جتنے شاپنگ سینٹر ہیں کوئی اور آئٹم ملے کہ نہ ملے، خانہ کعبہ کا ماڈل، مسجد النبوی کا ماڈل ضرور ملے گا. اور اتنا پاپولر کہ 10 ریال سے لے کر 10,000 ریال تک کے پیور گولڈ کے بنے ہوئے بھی وہ سارے ماڈل موجود. یہ کربلا میں آقا حسین کے روضے پہ سونا کیوں چڑھایا گیا؟ یہ نجف کی زری سونے کی کیوں بنائی گئی؟ یہ سارا وہابیت کے آیا سے آیا. اتنا انہوں نے ہنگامہ کیا، شور مچایا، اور آج معلوم ہوا یہ ساری چیزیں وہ خود بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور خود مکے میں خانہ کعبہ میں اگر کوئی وی آئی پی جائے، وی آئی پی یعنی دنیا والوں کے نزدیک وی آئی پی، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی بادشاہ، کوئی ظالم حکمران، تو وہ طواف کرا کے پھر وہ اپنے آفس میں لے جاتے ہیں جو اسی خانہ کعبہ کے اندر شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب استقبال کرتے ہیں اور کعبے کا ماڈل اس کو پیش کرتے ہیں. اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے اندر وہ خانہ کعبہ کی زری پیش کر رہے ہیں جو کل تک شرک بھی تھا، بدعت بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، اس کی وجہ سے ہم بھی کافر تھے، اس کی وجہ سے ہم بھی مشرک تھے. لیکن بات وہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ یہ چیزوں پہ عمل کرنے لگے تو ہماری قوم میں ایسے ریفارمر کھڑے ہو گئے کہ عالم کی کیا ضرورت، تعزیے کی کیا ضرورت، زری کی کیا ضرورت، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے. بھائی جن سے تم سارا سبق پڑھ کے آئے ہو، جو تمہیں برین واش کر رہے ہیں، ان تک کی حالت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو مان گئے، ان کے بینیفٹ مان گئے، ان کی برکتوں کو مان گئے، وہ مان گئے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ کیوں غلط. اب یہ اللہ نے کرونا کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے دی کہ وہ گھر بھی جہاں سے ساری چیزیں نکل گئی تھی واپس آ رہی ہیں بچوں کی وجہ سے. اور جو بچوں کا اس میں ایکسائٹمنٹ اور شوق ہوتا، 3 سال کے بچے سے لے کے 12-15 سال کا بچہ جتنے شوق سے ان چیزوں میں انوالو ہو رہا، یہ علم کو بھی سجانا ہے، یہ تعزیے کو بھی، جس گھر میں اس وقت جو چیزیں بھی ممکن ہوں. میلبرن تو ایک ایسے لاک ڈاؤن میں ہے کہ رات کو کرفیو ہو تو دن کو بھی ساری دکانیں بند ہیں، تو ہر چیز تو موجود بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ہے یہ اس کورونا کی وجہ سے جو ہمارے دماغوں میں کورونا آ کے بھر گیا تھا، وہ کس طرح سے نکل رہا. اور یاد رکھیے کہ ساری چیزیں آئی ہیں، جب آپ خود دیکھیں گے پیرنٹس کہ اس کی وجہ سے بچوں کے لیے کربلا کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا، تو نیکسٹ ایئر کورونا نہ بھی ہوگا تو بہت سے لوگ اپنے گھروں میں پھر بچوں کو اسی طرح سے انوالو کریں گے. دونوں میں بیلنس، امام باڑے اپنی جگہ، گھر اپنی جگہ. نہ گھروں کی وجہ سے امام باڑوں کو اجاڑو، بلکہ پہلی پریفرنس تمہاری امام باڑا ہو، اور پھر ساتھ میں گھر بھی. پیغمبر کی حدیث بھی ہے، تم بنی اسرائیل جیسی غلطی نہ کرنا. کہا بنی اسرائیل نے کیا غلطی کی؟ کہا بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی کہ ساری عبادتیں اپنے سینگوا میں کرتے تھے، گھروں میں کچھ نہیں کرتے تھے، گھر بالکل قبر بنا دیے تھے. قبر وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نیکی آسمان میں نہیں جاتی، اپنے گھروں سے نیکی آسمان کی جانب بھیجو. اور جس انداز سے یہ اپنے گھروں کے اندر جو بھی آپ شبی ان حالات میں لمیٹڈ ریسورسز میں جو بھی آپ کو مل رہا آپ اپنے گھروں میں لے کے آئیں گے، بچوں کا انوالومنٹ ہوگا. اور یہ غدیری اور یزیدی اسلام کا پہلا فرق آج میں بیان کر رہا ہوں، آج شروع کر رہا ہوں، کل یہ پہلا فرق مکمل ہوگا. پہلا فرق یہ، غدیری اسلام اسلام کی ساری خدمت کر سکتا ہے اکیلا اور تنہا، وہ کسی کا محتاج نہیں. غدیری اسلام کو کسی کی مدد نہیں چاہیے. چھوٹی سی مثال، میدان خیبر میں چونکہ ایک وقت میں ہمارے سامنے دونوں طریقے آ گئے نا، اس لیے بیسٹ ایگزامپل، مولا کے علم لینے سے پہلے روزانہ مختلف لوگ علم لے کے جاتے رہے، علم لیتے ہیں، ہمارا لشکر کہاں ہے، کہ یہ تمہارا لشکر، وہ جاتا ہے. फिर जब भागते हुए आते हैं तो वो एक अलग बात है कि भाई एक बहस होती है, आर्गुमेंट होता है, लीडर कहता है कि भाई मेरा लश्कर भाग गया तो मैं क्या करता, इसलिए मैं भी भागा। लश्कर कहता है जी पहले तो लीडर साहब भागे थे, जब वो भागे तो हम कैसे ठहरते, बगैर सरदार के तो फौज नहीं लड़ा करती। अब रोज आना का ही मसाला है, रोज आना ये लड़ाई हो रही, पहले कौन भागा। इस पे दोनों का इत्तेफाक है कि भागे सब, बात सिर्फ पहल की है। और फिर किसी ने फैसला किया कि भाई अब दोनों ही हमारे नजदीक काबिल एहतराम हैं, लीडर भी और लश्कर भी, तो न ये भागे न वो भागे, कुमार पे बस ना चला तो गधे के कान ऐंठे, या नजला बर अज़्म ज़ईफ, जो फारसी का मुहावरा है कि कमजोर ऑर्गन पे बॉडी के नजला गिरता है, कौन नजर आया कमजोर, ना इनकी तौहीन करेंगे ना उनकी करेंगे, घोड़ा ही बेचारा ऐसा नजर आया बोल तो सकता नहीं। कहा कि ना लीडर भागे ना फौज भागी, असल में घोड़ा भागा था। अब घोड़ा भागा था, जो घोड़े पे बैठा है उसको भी भागना पड़ेगा। तो किसी ने कहा भी कि जो एक घोड़े पे कंट्रोल ना कर सका वो पूरे इस्लाम का निजाम कैसे संभाले। लेकिन बात ये नहीं है, ये मेरा मौजू भी नहीं है, ये मेरा तरीका भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक ही एग्जाम्पल हमारे सामने आई, एक आई के फिर आखिरी दिन जब मौला को मौला को ये आलम दिया, और खाली आलम नहीं दिया, इतने एजाज साथ में मिले हैं, इतने तमगे साथ में मिले हैं, इतनी फजीलतें साथ में मिली हैं, रजुल भी है, कर्रार भी है, गैर फर्रार भी है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, ये सब आलम के साथ मिल रहा। तो जब मौला आलम लेके चले तो मुड़ के देखा भी नहीं, कोई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और आखिर तक यही कैफियत रही। मरहब के भी दो टुकड़े करके खैबर का किले दरवाजा उखाड़ा, नहीं देखा है कोई मेरी मदद करने वाला जिसकी मदद से मैं इतना मजबूत दरवाजा उखाड़ू। क्योंकि कदीरी इस्लाम में दीन का काम आदमी अकेले भी करता। आजकल लोग कहते हैं ना कि मौलाना क्या करे, पूरा माशरा ही बिगड़ चुका है, ये यजीदी इस्लाम। जब ये जुमला आप कहते हैं गदीरी इस्लाम है, आज शब्बीर पे क्या आलम है तन्हाई, अकेले हैं शब्बीर, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मेरा अकेला होना काफी। लेकिन अब यहां पे सवाल ये पैदा होता कि जब ये अकेले सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी तारीख ने बताया इन्होंने दूसरों को बुलाया, रसूलुल्लाह ने भी दावत जिलशीरा में दावत दी, आओ मेरी मदद करो। और जब जमाने का इमाम आएगा, हाँ ये जुमला याद रखिए, इससे मैं कल की मजलिस में एक बहुत अहम बहुत इंटरेस्टिंग हदीस पढ़ूंगा। जमाने का इमाम आएगा, खैबर वाले का बेटा है वो, फातेह खैबर का बेटा, अकेले जिहाद कर सकता है, वो मक्के में ठहर के क्यों हमको और आपको बुलाएगा। और इन दो के बीच में, इन बिटवीन, हुसैन अकेले जिहाद कर सकते हैं, लेकिन फिर करबला में हलम नासिरीन क्यों कह रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब और वे इमाम जमाना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस, ये इंशाल्लाह कल की मजलिस में होगी। जवाब तो बाद में दूंगा कि क्यों। और जिन लोगों ने हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाह मकामहू की वो मास्टरपीस मजलिस शामे गरीबा सुनी है, जो उनकी जिंदगी की आखिरी शामे गरीबा की मजलिस थी, यकीन उसमें इसका जवाब मौजूद है कि जब ये अकेले सब फरीजा अंजाम दे सकते हैं तो फिर आखिर दूसरों को बुला क्यों रहे हैं। गदीरी इस्लाम सारा काम दीन का अकेले कर सकता है लेकिन अकेले करता नहीं। देखिए दो जुमले हो गए, अकेले करता नहीं, कोशिश करता है कि सबको साथ लेके चले। यही हमारे यहां इमामबाड़े वालों का फरीजा है, सेंटर्स वालों का फरीजा है, दीन के तमाम खिदमत गुजार लोगों का फरीजा। लेकिन मजमा आम नहीं, मॉब नहीं जमा करना है, सिलेक्शन के साथ, जैसे हुसैन ने किया। اچھا آپ حسین کے دونوں طریقوں کو سن لیجیے، بالکل تنہا اکیلے شب عاشور چراغ گل کر کے یہ بتا رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ. شب عاشور حسین نے چراغ گل کر لیا نا، اور چراغ گل کیوں کیا گیا؟ یہی اسی لیے نا کہ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. یہ بتانا تھا کہ دیکھو میں فاتح خیبر اس حیدر کرار کا بیٹا ہوں جو اکیلے خیبر فتح کرنے گیا، میں مجھے تمہاری ضرورت نہیں. مگر دوسری جانب لے کے سب کو آئے یہ بتانے کے لیے کہ اکیلے کام ہو سکتا ہے لیکن سب کو ساتھ میں ملانے کی کوشش کی جائے. البتہ ہر ایرے غیرے نتھو خیروں کو، نتھو خیرے کو نہیں، سلینگ لفظ آ گیا، لیکن سب کو ملائے گا. اور سب سے مطلب کیا ہے؟ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. حسین کی فوج کو دیکھ لیجئے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی. اچھا چلیں، یہ تو حسین کا اپنا گھرانہ، ان کو ہی تو سمجھیے گویا یہ خود حسین ہی ہیں. مگر کربلا کے میدان میں پہنچے تو بنی اسد کے مردوں کو بھی بلایا، عورتوں کو بھی بلایا، بچوں کو بھی بلایا. آج بھی مصائب، آج بھی نہیں، میں نے دو دن مصائب لمبے پڑھے، آج مختصر پڑھوں گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد کل سے وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جہاں ذرا سی تفصیلی بات ہوئی. حسین کربلا کے میدان میں آج پہنچ گئے. ٹھیک ہے، شرعی زبان میں ہم کہیں گے کہ شب تین محرم لگ گئی، لیکن معاشرتی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے ابھی دو محرم کی تاریخ مانی جاتی، اور دو محرم اس تاریخ کا نام ہے کہ حسینی قافلہ جو مدینے سے نکلا، جس کے مصائب میں نے دو دن پڑھے. اب یہ مدینے سے نکلا، مکے سے ہوتا ہوا کوفے کی جانب جا رہا. حسینی قافلے کا ڈیسٹینیشن کوفہ، کوفے کی جانب جا رہے ہیں کہ راستے میں وہ واقعہ پیش آیا. اب سارا دن قافلہ چلتا ہے، شام کو ٹھہر جاتا، منزل پہ رکا ہے قافلہ. عباس علمدار چند دنوں سے بڑے بے چین و بےتاب ہیں، کیونکہ عباس کے بچپنے کا دوست اور عباس کا اپنا بہنوئی مسلم ابن عقیل کوفہ گیا ہوا ہے، اور کوئی خبر کوفے سے نہیں آ رہی. یہ راستہ کوفے کا ہے، تو جب اس پہ قافلہ چل رہا ہے کوفے کی طرف، تو کوفے سے آنے والے بھی راستے میں ملتے ہیں. اور جب کبھی کوئی کوفے والا نظر آتا ہے، عباس رک کے اس سے پوچھتے ضرور ہے میرے بھائی کس حال میں. مگر یہاں کئی دن گزر گئے، کوفے سے آنے والے راستے میں کوفے سے آتا ہوا اس ڈائریکشن میں کوئی نظر نہیں آ رہا. تو عباس بہت گھبرا رہے ہیں، کوئی خبر نہیں آ رہی کوفے کی، اور کوفے کی خبر سے ہمیں کیا تعلق، میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر نہیں. آج جب یہ قافلہ رکا تو پہلی بار عباس نے دیکھا کوفے کی جانب سے کچھ لوگ آتے نظر آ رہے ہیں. گھبرا کے کہا، آقا حسین اجازت ہو تو ان سے میں اپنے بھائی کی حالت پوچھ لوں. مومن کہتے اسے ہے کہ بغیر حسین کی اجازت کے کوئی قدم نہیں اٹھاتا. حسین نے کہا، عباس جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. کوفے سے آنے والے بلائے گئے. عباس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کئی دن سے کوفے سے کوئی آنے والا نظر نہیں آیا. جواب دیا کہ کوفہ تو بالکل بند تھا، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. مسلم نے کہا، تو تم کوفے سے آئے ہو اتنا، عباس نے پوچھا، تم کوفے سے آئے ہو اتنا بتا دو میرا بھائی مسلم جو کوفے میں ہے اس کی کیا حالت ہے؟ مسافروں کے سر جھک گئے. کہا، بس ہم اتنا بتا سکتے ہیں، جب ہم کوفے سے چلے تھے تو تین دن گزر گئے تھے، مسلم کا کٹا سر دار العمارہ کے دروازے پہ لٹک رہا تھا، اور مسلم کا بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ادھر لشکر حسینی میں ماتم شروع ہوا، ادھر حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آئے. کہا، زینب بہن، ذرا مسلم کی بچی کو میرے پاس لانا، اور خیال کرو اس طرح نہ لانا، تیار کر کے لانا، منہ دھلا دینا، سر میں تیل ڈال دینا، بالوں میں کنگھی کر دینا. ایک مرتبہ بچی کو تیار کر کے لایا گیا، زینب حسین کے قریب لائیں، حسین زمین پہ بیٹھے ہیں، بچی کو اپنی گود میں بٹھایا. یہ حسین کی بھانجی ہے، یہ علی کی نواسی ہے. بچی کو گود میں بٹھایا اور سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی ہے بہت چھوٹی، लेकिन हैदर कर्रार की नवासी है, जैनब हुसैन की भांजी है। घबरा के कहा, मामू आज तो आप इस तरह मेरे सर पे हाथ फेर रहे जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। हुसैन ने कहा, तेरा बाबा मारा गया, वाकई तू यतीम हो गई, लेकिन घबरा नहीं, अभी तेरा मामू जिंदा है। और ये जुमला कहा और मेरे दिमाग में करबला की वो यतीमा आ गई। मेरा दिल चाहता है मैं आप सबके बिहाफ पर हाथ जोड़कर यतीमा मुस्लिम की बारगाह में जाऊं, सर झुका के खड़ा हूं, निगाहें जमीन पर हूं। ऐ दुख्तरे मुस्लिम, आपका बाबा मारा गया, आप यतीम हुई, आप हमसे अपने बाबा का पुरसा लीजिए, लेकिन अगर गुस्ताखी ना हो तो इतना अर्ज कर दूं, यतीम तो हुई मगर सर पे हाथ रखने वाला हुसैन जैसा मेहरबान मामू तो मिला। एक करबला की यतीमा थी जिसका बाबा भी मारा गया, जो यतीम भी हुई, सर पे हाथ तो कौन रखे, या रुखसार पे तमाचे मारने वाले आए, या कमर पे कोड़े बरसाने वाले आए। और अभी यह काफिला थोड़ा सा आगे बढ़ा, यह खबर सुनने के बाद मातम मुस्लिम इब्ने अकील करते हुए कि रास्ते में हुर ने रोक लिया और यह काफिला अब अपनी मंजिल बदल दिया। कहा कि फर्जंद रसूल आपको कूफे तो नहीं जाने दूंगा, जहां आपका दिल चाहे जाइए, कूफे नहीं जाने दूंगा। सवारियों का रुख फेरा गया, अब ये सवारियां चल रही हैं, यहां तक के मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। पहली मुहर्रम का दिन गुजरा, रात गुजरी, दो मुहर्रम का दिन आया, दो मुहर्रम की से पहर आई, काफिला चल रहा है। एक मर्तबा चलते चलते हुसैन की जुलजेना ये मुर्तजिज ने ठोकर खाई, हुसैन की सवारी का जानवर रुक गया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बास शायद ये बहुत थक गया है, दूसरा जानवर लाओ। दूसरा घोड़ा लाया गया, वो भी अपनी जगह से कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। रिवायतों में है हुसैन ने 7 जानवर वहां पे बदले, मगर आज सवारी का कोई जानवर आगे नहीं बढ़ता। उलमा कहते हैं कि करबला में जहां मकाम इमाम जमाना है, दरियाए फरात के किनारे, वहीं पे ये वाकया पेश आ रहा था। गुजुलजना रुका है, 7 जानवर बदले गए, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सारा काफिला हैरान और परेशान है। हुसैन ने कहा, भाई करीब में कुछ लोग रहते हैं, कोई बस्ती है, कोई गांव है? कहा कि हाँ, बनी असद का कबीला करीब में रहता है, काबुला के लाओ। बनी असद के मर्द आए, एक मर्तबा हुसैन को पहचाना, सलाम किया और कहा कि मौला आप यहां कैसे? कहा पहले ये बताओ इस जगह का नाम क्या है? कहा मौला ये नैनवा है। कहा कोई और नाम होगा? कहा ये गाजरिया। कहा कोई और नाम होगा? कहा शत्तुल फुरात है। एक एक करके जितने मुख्तलिफ नाम थे सब बता दिए। हुसैन कहते रहे कोई और नाम, कोई और नाम, कोई और नाम। आखिर में कहा और तो कोई नाम नहीं है? हुसैन ने कहा नहीं, कोई और नाम जरूर होगा, कोई है तुम्हारे कबीले में कोई बहुत बूढ़ा आदमी? कहा कि हाँ, हमारे कबीले में बहुत बूढ़ा है, चलने के काबिल भी नहीं है, जमीन गिर हो गया है, उसको हम उठा के ले जाते हैं। कहा कि ले के आओ। वो बूढ़ा हाथों में उठा के लाया गया। हुसैन ने कहा इस जमीन का कोई और नाम भी है? कहा कि हाँ, इसका एक नाम करबोबला है, बस इतना सुनना था। हुसैन ने कहा बास सवारियां बिठा दो, खेमे लगा दो, हमें यहीं तो आना था, यहीं हमें कयाम करना है। वो बूढ़ा तड़प गया, कहा फरजंदे रसूल यहां कयाम ना करें, कोई नबी यहां से नहीं गुजरा मगर उसका बदन जख्मी हुआ हो, कोई नबी ज्यादा यहां से नहीं गुजरा मगर उसके बदन से खून बहा हो। मौला ये जगह आपके कयाम की नहीं है। हुसैन ने कहा तुम तो खाली खून बहने की बात कर रहे हो, मुझे पता है यही वो जगह है जहां पे मैं मारा जाऊंगा, मेरा सारा घराना यहां पे लुटेगा, मेरे नौजवानों के लाशें उठेंगे। ये नाना से किया हुआ बहुत पुराना वादा है, आज ये अब से चंद घंटे पहले की बात है, 2 घंटे पहले शायद। हुसैन सवारी के जानवर को बिठा दिया, खेमे लगा दिए और कहा कि बनी असद के मर्दों को बुला के लाओ। अभी तो चंद ही मर्द थे ना, बनी असद के मर्द बुलाए गए। इतनी देर में फिज़ा आई और आने के बाद कहा कि आका शहजादी ने आपको बुलाया है। ज़ैनब अपने खेमे में है। हुसैन पहुंचे, कहा ज़ैनब मैं एक अहम काम कर रहा हूं, क्यों बुलाया? कहा भैया यहां क्यों ठहर गया है, यहां क्यों कयाम किया है? हुसैन ने पूछा ज़ैनब क्यों? कहा जब से मैंने खेमे में कदम रखा है मुसलसल किसी बीबी के रोने की आवाज सुन रही हूं। हुसैन ने सर झुका के कहा ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, आज करबला में अकेला हुसैन नहीं आया, आज हुसैन के साथ हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा भी आई है, मगर ज़ैनब यही तो वो जगह है जहां के लिए बाबा और अम्मा ने तुम्हें भी तैयार किया था। और ये कह के हुसैन बाहर आए, बनी असद के सारे मर्द खड़े हैं, मौला हमें क्यों बुलाया? कहा کہا کہ میں تمہاری اس زمین پہ قیام کروں گا، زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ دیے، کہا مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہیں ٹھہریے۔ حسین نے کہا میں دن اور دو دن کے لیے نہیں ٹھہروں گا، اب تو قیامت تک ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ زمین کی جو مارکیٹ پرائز تھی وہ حسین نے ادا کی، مگر دو کنڈیشن لگائیں، دو کنڈیشن لگائیں۔ ہم ایام عزا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں لیکن کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ کربلا میں ہم پہنچے، سب سے پہلے حسین نے ہم کو یاد کیا، اور جب شہادت کے لیے جا رہے تھے سجاد کے پاس جا کے کہا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، سب سے آخر میں بھی ہم کو یاد کیا۔ دیکھیے پہلا جملہ ہر ایک کو معلوم ہے نا، ہمیں یاد کر رہے۔ کہا بنی اسد کے مردوں وعدہ کرو، جب میرا کوئی زوار اور زائر کربلا میں آئے گا اسے تین دن حسین کا مہمان بنا کے رکھو گے، وہ میرا مہمان ہوگا۔ یہ وعدہ لیا، اور کہا دوسرا وعدہ یہ کرو جب لشکر یزید چلا جائے گا ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ بے گور و کفن پڑے ہوں گے، تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے۔ سب روتے جاتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، فرزند رسول ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ دیکھیے جو مجلس کا موضوع تھا اب مصائب میں اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ کہا اچھا جاؤ اور جا کر اپنی عورتوں کو پیغام دو کہ وہ سب یہاں پہ آئیں۔ عورتوں کو یہ پیغام ملا، اس معاشرے میں عورت انتہائی حقیر حیران ہو گئی، اللہ آج ہم بھی اس قابل ہوئے کہ فاطمہ کا لال ہمیں بلا رہا ہے۔ سب نے اپنی عبایا پہنی، چادریں سر پہ ڈالی، بنی اسد کی ساری عورتیں حسین کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑی ہیں، ہاتھ جوڑ کے پوچھتی ہیں اے ہماری شہزادی کے بیٹے ہم کنیزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ جب لشکر یزید چلا جائے شاید اس کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے، مجھ سے وعدہ کرو پانی بھرنے فرات آؤ گی تو پانی بھرتے بھرتے ہمارے لاشیں بھی دفن کر جاؤ گی۔ ساری عورتوں نے روتے ہوئے کہا فرزند رسول جانے قربان ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ کہا جاؤ اور اب اپنے بچوں کو بھیجواؤ، وہ 9-10 سال کے اون و محمد کے ہمسن بچے ایک مرتبہ حیران و پریشان، جیسا مجلس میں کہا نا کہ اس وقت بچوں کا انوالومنٹ ہو گیا، وہ بچے دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ مجھے پتا ہے تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے بدن میں طاقت نہیں ہے، جب لشکر یزید چلا جائے ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ ہوں گے، شاید تمہارے باپ اور ماں یزید کے ڈر سے خیموں سے باہر نہ نکلے، گھروں سے باہر نہ نکلے، مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے اور مٹھیوں میں خاک لے کے کم از کم ایک ایک مٹھی خاک ہمارے بدن پہ ڈال دو گے۔ ہائے میرا مولا کتنا خیال تھا، اگر لاشیں دفن نہ ہو سکیں ایک مٹھی خاک ہی میرے بدن پہ پڑ جائے تو سجاد مولا جب عاشور کے دن آپ کا بابا مارا گیا، 11 کو آپ کربلا سے چلے، اگر اس وقت لاشیں دفن نہ کر سکتے تھے ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے، بابا کی تمنا تھی، تو معلوم ہے آپ کا آقا سجاد کہے گا ذرا میری حالت تو دیکھو، جس جوان بیٹے کے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے ڈالے؟ اجرکم علی اللہ۔ خداوندہ میرے مظلوم آقا کے کربلا میں آ کر سب سے پہلے ہم گناہگاروں کو یاد کرنے کا واسطہ، حسین کے ان مصائب مرتے دم تک، بلکہ قبر میں بھی، بلکہ قیامت میں بھی، بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل کرنا۔ خداوندہ حسین اولاد حسین کے مصائب کا واسطہ حسین کے تمام ماننے والوں کو، خاص طور پر الاثر اسلامک سینٹر کی یہ مجلس سننے والے مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ میرے اسی مظلوم آقا سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اس کورونا بیماری سے تمام مومنوں کو، تمام عزاداروں کو، تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی ہمیں سیرت شہداء کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اپنے اپنے دلوں میں جو حاجت لے کر یہ مجلس سن رہے ہیں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، لیکن ہماری اور کوئی حاجت پوری ہو کہ نہ ہو، سب سے بڑی حاجت انہی مظالم کا انتقام لینے والے حسین کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔